نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیرت نبوی کے مدنی دور میں سے ہم غزوہ خیبر کو دیکھ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ کن حالات میں یہ جنگ ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قدم کتنا زیادہ حکمت آمیز تھا کہ آپ نے ایسے وقت پر دشمن کی طرف قدم بڑھائے کہ جبکہ بہت سارے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور دبک بھی جاتے ہیں. جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے کی بات ہم دیکھ چکے. اب انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ معرکے کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے قلعہ نائم کی فتح ہوئی. ہم نے دیکھا تھا کہ 8 قلعے تھے ان کے, جس میں سے سب سے پہلا قلعہ نائم تھا. اپنے حدود عربے اور اپنی سراؤنڈنگ کہہ لیجئے یا اپنے ارد گرد کے ناطے سے یہ قلعہ بہت ہی زیادہ اہم تھا. یہود کے لیے بھی محل و وقوع کی نزاکت بھی تھی, اور جو اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ قلعہ یہود کی پہلی دفاعی لائن تھا. یعنی اگر اس قلعے کو مسلمان فتح کر لیتے ہیں تو پھر یہود ایک قسم کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ قلعہ مرہب نام کے اس بہادر اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. یہ نام تو ہم نے اردو کی کتابوں میں بھی پڑھا نا, مرہب نام کا شخص. تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے معاملہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا, مسلمانوں کی ایک فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے. جاتے ہی کیا کیا ہوگا, وہی کیا جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, اور وہ کیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دی. اللہ کے نبی کی زبان سے ایک بار بس سنا تھا کہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ہم تو آج اس حدیث کو شاید سینکڑوں بار پڑھتے ہیں لیکن سنتے بھی ہیں, لیکن شاید یقین کم ہے. اس لیے ہم بعض دفعہ کسی ایک بندے تک پیغام پہنچا سکتے ہیں لیکن نہیں پہنچاتے. کوئی بات نہیں, نہ کوئی اور ہی بتا دے گا. لیکن یہ واقعی عمل کرنے والے لوگ تھے. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں لیکن کچھ, بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دعوت دی, یہود نے اس دعوت کو رد کر دیا, مسترد کر دیا. اور جب بادشاہ مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے, میدان جنگ میں اترے, پہلے مرہب کو دعوت دی کہ آپ جنگ شروع کیجئے. یہ بھی اس دور کا ایک رواج تھا کہ دعوت دی جاتی تھی, مبارزت کہتے تھے اس کو, دعوت مبارزت. برزہ کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. سورت بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں فلما برزو, تالوت اور جالوت کے واقعے میں. تو بہرحال جیسے کہ کھیل سے پہلے موقع دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے کھیلنا چاہتے ہیں آپ, تو سب سے پہلے مرہب کو آپ نے دعوت دی. اس کی کیفیت سلمہ بن اقوہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا. یعنی فخر بھی تھا, سرداری بھی تھی, بڑائی بھی تھی. کچھ شعر اس قسم کے تھے کہ قد علمت خیبر انی مرحب, خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں. شاہ کی سلاحی بطل مجرب, ہتھیار پوش, بہادر اور تجربہ کار. اذا الحروب اقبلت تلحب, جب جنگ و پیکار کا شعلہ زن ہو, یعنی جب بھی کبھی جنگ لگتی ہے, جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس وقت جاتا ہوں اور بہت بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں. بہرحال اس کے فخری اشعار تھے. اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور انہوں نے بھی فرمایا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں, ہتھیار پوش بھی ہوں, شہزور بھی ہوں اور جنگجو بھی ہوں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جنگ میں دوسرے کے اعصاب کو سٹریس میں ڈالنا اور ان کو انڈر پریشر رکھنا, یہی اصل جیت ہوتی ہے. ایسے وقتوں پہ دبی دبی باتیں کرنا, جھکی جھکی کرنا, یہ کوئی شرافت نہیں ہے اور نہ یہ کوئی دین کی خوبصورتی ہے, بلکہ ایسے موقع پہ تو انسان بھڑ کے بات کرے. خیر جنگ شروع ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا. کہتے ہیں کہ مرہب کی تلوار جب میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی. انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی. آپ سوچئے کہ ہماری نظر میں تو یہ موت تکلیف والی ہے نا, لیکن اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیاں اکٹھی کی اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ, نکلے اللہ کے راستے میں مارا بھی اور پھر خود بھی مرے, دوہرا اجر کیوں نہیں ہوگا. بہت بڑے جانباز مجاہد تھے. کہتے ہیں کہ عرب کی زمین پر ان جیسا کوئی کم ہی ہوا تھا. خیر، حضرت عامر کے زخمی ہونے کے بعد مرہب کے مقابلے میں حضرت علی تشریف لائے. سلمہ بن اکوہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی پھر اشعار پڑھے. کیا؟ انا الذی، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا، یعنی جیسے وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، یعنی میں ان کو پکڑوں گا. اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور اسی طرح پہ حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح حاصل ہوئی. کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے نا نیکیاں پانے کے، اور بعض دفعہ صرف ایک ہی کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان کے لیے پھر ضرب المثل بن جاتی ہے. آج بھی جہاں خیبر کا نام آتا ہے ساتھ ہی حضرت علی کا نام بھی ہمارے ذہنوں میں آنے لگتا ہے. جنگ کے دوران حضرت علی یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں. یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے. یعنی انہوں نے اپولوجائز کیا اور انہوں نے اس چیز کو ڈکلیئر کیا کہ تمہیں اللہ نے آج عزت دے دی. اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا. اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے. اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا. چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کیا. زبان نبوی سے جو بات نکلتی تھی سچ نکلتی تھی. خیر، اس کے بعد اسی قلعے یعنی نائم کے پاس زوردار جنگ ہوئی. بہت بڑے بڑے یہودی مارے گئے، اور جو باقی یہود بچے تھے ان کے اندر مقابلے کی کوئی سکت نہ رہی، کیونکہ جب لیڈرز کو کچھ ہوتا ہے تو عموماً پھر جو فالورز ہوتے ہیں یا جو بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے حوصلے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے. کہتے ہیں کہ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی. اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکل پڑی. مقاومت کیا ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اس کا روٹ کیا ہوگا، اگر آپ لفظ دیکھیں بہت مشکل ہے نا، وہی یہ جو قوم قیامت، یعنی سٹینڈ ہونا مشکل لگا. ایک دم یہ کوئی آسان جنگ نہیں تھی. لیکن یہود جو تھے مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، چپکے چپکے اس قلعے سے منتقل ہوئے اور دوسرے قلعے جس کا نام صاحب تھا اس میں چلے گئے، اور لہٰذا مسلمانوں نے یہ قلعہ فتح کر لیا. اصل یہ بات ہے، جب مسلمان میں جرت ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں تو اس کو بس اس جرت پہ مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہاتھ اٹھانا تو پڑتا ہے. جتنا انسان اللہ کے راستے میں بے دردی سے لڑنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی زیادہ آسانی سے وہ چیزیں دے دیتا ہے. تو یہاں یہ قلعہ فتح ہوا، گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ بارڈر لائن مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اس کے بعد ایک اور قلعہ تھا، صعب بن معاذ اس کا نام تھا، اس کی بھی فتح ہوئی. کیسے ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں. قلعہ صعب بن معاذ کی فتح. اچھا، یہ سعد نہیں ہے، وہ صحابی کا نام تھا، یہ صعب ہے سوات سے. قلعہ نائم کے بعد قلعہ صعب قوت اور حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا. مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر جو انصاری تھے ان کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا. تیسرے دن رسول اللہ نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا کی. کہتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا، یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں ان کو دوں، لہٰذا انہیں یہود کے اس قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو. اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم سب سے آگے تھے. اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی. اللہ عزوجل نے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی. خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو، اور آپ کو تھا کہ اس دور میں طاقت لینے کا، آئل لینے کا، انرجی لینے کا یہی ذریعہ تھا. مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیق کے और दबावे भी पाए। ये जो मंजनीक और दबावे क्या होते हैं, असल में लकड़ी का एक महफूज और बंद गाड़ी नुमा डब्बा बनाया जाता था जिसमें नीचे से कई आदमी घुसकर किले की फसील को जा पहुंचते थे और दुश्मन की जद से महफूज रहते हुए उसकी दीवार में शिगाफ करते थे। इसको दबावा कहते थे। आज के दौर का टैंक है ये, बस आप ये समझ लीजिए। और मंजनीक एक किस्म की गुलेल होती है कि जिसमें रख के किसी चीज को मारा जाए तो वो दूर गिरती है। कहते हैं कि इतनी भूख थी उस दौर में कि जो ही फतह हुई लोगों ने गधे ज़िबा किए, चूल्हों पर हांडियां चढ़ाई, लेकिन नबी सल्लम को पता चला तो आपने फिर घरेलू गधे के गोश्त से मना कर दिया। आजमाइश तो देखिए, एक तरफ दुश्मन, हम तो चले लड़ने निकले तो सारे स्नैक्स लेके चलेंगे ना, चॉकलेट्स हमारे हाथ में होंगे, चिप्स क्रैकर्स हमारे हाथ में होंगे। भूख भी होती थी, सर्दी भी होती थी, खौफ भी होता था, क्या क्या थे। मुझे तो ऐसे लग रहा है आजकल बिल्कुल मैं सीरत के अंदर से गुजर रही हूँ। वही दौर, कभी किसी जगह कुछ, कभी कुछ, कहीं मक्की दौर, कहीं मदनी दौर, कहीं बचपन, कहीं आपके आंसू, कहीं आपकी शुजात, कहीं आपका अखलाक। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आज इन सारी चीज़ों का आम कर दिया जाए बहुत बिग चेंज आ सकती है। वाकई कुरान के बाद एक दूसरा सोर्स जो लोगों को चेंज करता है वो हदीस और सीरत। इसके बाद तो हमारी बातें बस ऐसे ही हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी जुबान से अपनी और अपने नबी की बातें ही निकलवाए। लिहाजा इस मौके पे आप देखिए कि नबी सल्लम के सामने ये सहाबा की हालत होती थी। कभी आपने किसी को ये नहीं कहा अच्छा अब तुम घर बैठ जाओ ना, अब देखो ना फिर, अब इतना कुछ तो तुम कर चुके हो। नहीं कर चुके, यकीन करें कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो इंसान को नसीब से मिल जाते हैं, चाहे मुश्किल आए तकलीफ आए, लेकिन वही बात है कि ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। नबी सल्लम के साथ हिजरत करके आने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो वाकई इस चीज़ के ऊपर पूरे उतरते हैं। आज अभी मैंने आपसे पहले एक जगह छोटा सा सेशन दिया तो एक बड़ा ही यूनिक नुक्ता उस वक्त मेरे जहन में आया और मुझे समझ भी आया उस टॉपिक की रोशनी में। और वो क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तो अनसार ने बहुत दिया, कितना कुछ अपना दे दिया, हर चीज दी, हर तरह की सखावत की, देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। इसके बावजूद देखिए कि आपके बाद खिलाफत मुहाजरीन ही को मिली। चारों खुलफाए राशिदीन मुहाजिर हैं, अंसारियों में से कोई भी आगे नहीं आया, उन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया था कि अल्लाह के नबी हम ये काम नहीं करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि बाद में तो बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं, मदद भी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अल्लाह चाहता है कि वही लोग आगे रहें जो पहले दिन से साथ थे, क्योंकि मंच जाता है ना इंसान। तो असल बात है कि तज़किया का सफ़र कुछ लोग तेज़ी से तय कर लेते हैं, कुछ करके भी तज़किया अपने आप को पीछे कर लेते हैं, लेकिन असल बात यही है कि बस अल्लाह इस रास्ते में लगाए रखे, ये दुआ किया करें। बहुत सारे साथी हैं जो किसी मजबूरी से रुक जाते हैं लेकिन फिर जब आते हैं तो फूट फूट के रोते हैं। यकीन करें हमारे साथ ऐसा बहुत दफ़ा होता है। इसी तरह इस प्रोग्राम में हमारी एक पुरानी साथी आई, बहुत बहुत एक्टिव थी लेकिन अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाल दिया, तकलीफ हुई, कोई जहनी तौर पे वो अपसेट हो गई, फिर उन्होंने हर जगह जाना छोड़ दिया। और फिर वो एक बात है कि तू जा तो फिर अब अल्लाह ही बुलाएगा तुझे, वही कैफियत है। आने की कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं आ पाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कल परसों के प्रोग्राम में वो आई, फिर बहुत वक्त गुजारा खुश। तो उनकी बातें सुन के मुझे लग रहा था अल्लाह तू हमें किसी आजमाइश में ना डालना, कि इतना इंसान कुरान से फिर पीछे होके अपने आप को अकेला महसूस करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें आगे ही आगे रखे जैसे अल्लाह ने अपने नबी के साथियों को रखा। अकेला बंदा कुछ नहीं होता। वही एक छोटी सी बात एक शेयर की थी एक दिन कि बेकार भाव बिकोगे। एक पुर्जा जो गाड़ी के अंदर लगता है वो कई हजारों का है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। और वही पुर्जा गाड़ी से निकाल के अलग रखा जाए तो स्क्रैप में लोहे के भाव बिकता है, और वो भी पुराने लोहे के भाव, और उस पे भी जंग लगा होता है। बेवस्ता रख शजर से उम्मीदें बहार रख, असल ये दुआ किया करें। कभी खिजा आएगी, कभी बहार आ जाएगी, पत्ते झड़ते हैं फिर लग जाते हैं, लेकिन अगर इंसान एक दफा अपने आप को अलग कर ले तो फिर याद रखिए कि ठोकरें ही रह जाती हैं। और फिर दुनिया के धक्के हैं, सिर्फ दुनिया के धक्के हैं। इंसान सोचता है पैसा कमा लूंगा, नहीं मिलता, मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता, सुकून मिल जाए थोड़ा बहुत तो बीमारियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना रहम करे। बहरहाल दो किले मुसलमानों को मिल गए, जरा सोचिए किनके मिल रहे हैं। आज का दौर लेके जरा नाम लेके तो सोचें दिल में। चंद मुट्ठी भर लोगों ने जिस पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचाया हुआ, अल्लाह नखत्ते और बिल्कुल कमजोर गिरोह को उनके ऊपर फतूहात देता है। ये जो हम इफ्स एंड बट्स में पड़ जाते हैं ना, हाउ वाओ कैसे होगा ये होगा, पहले प्रूव करें पहले साबित करें, ये नहीं होता। जंगे तो हमेशा एक्सीडेंटल है, और याद रखिए अच्छे लीडर्स भी हंगामी हालात में खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। इसके लिए पहले इलेक्ट नहीं करना पड़ता, सारे मरहलों से नहीं गुजरना कि पहले इधर जाएं फिर इधर से नॉमिनेट हो उधर जाएं, आप कहीं आप जाके जनरल असेंबली में पहुंचेंगे। बस तड़पिए, अल्लाह से मांगिए, फिर देखिए अल्लाह आपको कहाँ से देगा। और इसके लिए इखलास और सीरत रसूल, उस्वाए रसूल, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि तीसरा कला, कला ज़ुबैर कैसे फतह हुआ। पहले दो किलों के फतह होने के बाद यहूद जो थे ये नतात के सारे किलों से निकलकर किला जुबैर में जमा हो गए। पीछे इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बता चुकी हूँ, हमारे लिए इसमें से बस अमली पहलुओं को नजर में रखना ज्यादा बात है। खैर, ये किला महफूज था, पहाड़ की चोटी पर था, रास्ता इतना पुरपैच था, यानी इतना मुश्किल रास्ता था कि यहाँ ना तो सवारों के पहुंचने की उम्मीद थी ना पैदल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गिर्द मुहासरा कायम किया, 3 रोज तक मुहासरा किए रहे। अब आप सोचिए, एक लम्हे के लिए लिखिए सर अपने पास, जब 3 दिन मुहासरा किया तो उन्होंने कोई आराम तो नहीं किया होगा, ना बैठ के डिनर टेबल पर डिनर किया होगा और ना चाय की सुर्खियां भर के चाय पी होगी। ये इस्लाम इस तरह की दिन रात की मेहनतों और मुशक्कतों से फैला है। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं, खजूर मिली तो आज 4 घंटे उसको ही चूसते रहे, मिल गया तो मिल गया, कपड़ा सर पे है तो है, नहीं है तो नहीं है, पड़े रहते थे अल्लाह के बंदे। पिछली भी किले में अपने पड़ा 3 दिन तक मुहासरा था। हम तो कहते हैं ना कि बस जुबान हिलाई और काम हो गया, हो क्यों नहीं राजी, ये होता क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर, जब 3 दिन तक मुसलमान वहां रहे इस मुहासरे की हालत में, तो एक यहूदी ने आकर कहा कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर 1 महीना तक मुहासरा जारी रखें तो भी कोई परवाह नहीं होगी, अलबत्ता इनके पीने का पानी और चश्मे जमीन के नीचे हैं, ये रात में निकलते हैं पानी पी लेते हैं और ले लेते हैं, फिर कले में वापस चले जाते हैं और आपसे महफूज रहते हैं। अगर आप इनका पानी बंद कर दें तो ये घुटने टेक देंगे। अब ये कहां से खबर आ रही है, घर के भेदी लंका ढा रहे हैं उनकी। यहां से पता चलता है कि अल्लाह ताला दुश्मनों से भी खैर ख्वाह पैदा कर देता है। जब नबी सल्लम को ये बात पता चली, आपने उन पर पानी बंद कर दिया। इसके बाद अब जब प्यासे मरने लगे तो बाहर आए और खूब जबरदस्त जंग हुई, कई मुसलमान भी मारे गए लेकिन 10 यहूदी भी काम में आए और बिल आखिर ये कला भी फतह हो गया। कौन से F-16 थे मुसलमानों के पास, कौन सी बख्तर बन गाड़ियां थी, हा? हाथ है बंदा मोमिन का हाथ, दुनिया मुन की ठोकर से सहरा और दरिया, और वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आज वो हाथ नहीं है, तलवार तो मौजूद है, असल बात ईमान की होती है। मुसलमानों को तीसरा तो किला भी मिल गया। फिर उसके बाद एक और किला, किला उबई। किले जुबैर से शिकस्त खाने के बाद यहूद उबई नाम के इस किले में गए, किला बंद हुए, मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर लिया। मुहासरा कहते हैं उसको सराउंड करने को, चारों तरफ से घेर लेना। अब की बार 2 शहजोर जानबाज यहूदी यके बदीकरे दावत मुबारजत देते हुए मैदान में आए और दोनों ही मुसलमान जानबाजों के हाथ मारे गए। दूसरे यहूदी के कातिल सुर्ख पट्टी वाले मशहूर जान फरोश, अच्छा सुर्ख पट्टी पड़ा है तो मेरे जहन में इनका नाम आ गया कि अबू दुजाना होंगे, और वाकई वही है। बहुत जब अपने दिल के साथ जंग के लिए निकलते थे ना तो सर पे सुर्ख पट्टी बांध लेते थे और लोग कहते थे बस आज अब खैर नहीं क्योंकि अबू दुजाना ने सुर्ख पट्टी बांध ली है। वो दूसरे यहूदी को कत्ल करके नहायत तेजी से किले में जा घुसे, इनके साथ इस्लामी लश्कर भी किले में जा घुसा। किले के अंदर कुछ देर तो जोरदार जंग हुई लेकिन इसके बाद यहूदियों ने किले से खिसकना शुरू कर दिया और बिलाखिर सब के सब भाग कर किले नजार में पहुंच गए, जो खैबर के निसफ अव्वल यानी पहले मंतके का आखिरी किला था। सब कुछ तो मिल गया, आखिरी किले पे आ गए। क्यों नहीं हिम्मत टूटती थी, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें समझ दे। यकीन कीजिए आज के दौर के सारे हालात हमारे सामने हैं, اگر ہم مسلمانوں نے سیرت پڑھی ہوتی اور واقعی کھلے دل سے پڑھی ہوتی، تعصب کے بغیر پڑھی ہوتی، تو کبھی بھی ہم پریشان نہ ہوتے آج۔ آج ہم اپنی بے علمی اور جہالت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں بھگت رہے، پورا گلوب بھگت رہا ہے۔ جب مسلمان اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو پوری دنیا کو اس کی سزا ملتی ہے جو آج کے حالات میں دکھتی ہے۔ وہ بیچارے جان بچارے، اور آپ دیکھیے کہ کسی کا اپنا گھر خالی کر دینا کس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ ہار گیا؟ پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، جنگوں میں جب کوئی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگتا تھا، وہاں جو دوسرا دشمن ہوتا تھا وہ اپنا جھنڈا گھاڑ کے اعلان کر دیتا تھا کہ اب یہ چیز ہم نے فتح کر لی ہے۔ خیر، اگلے قلعے میں آتے ہیں، قلعہ نظار۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ چار قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا۔ یعنی گویا کہ اٹ واز سیفر، زیادہ سیف لگ رہا تھا ان کو کہ ادھر نہیں مسلمان پہنچیں گے، تو لہٰذا بچے اور عورتیں بھی یہاں رہے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور مضبوط پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، ہاں البتہ تیر برسا برسا کر اور پتھر پھینک پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ تصور میں لائیے نا کہ قلعہ تھوڑا اونچا ہے، تو وہ اوپر سے جب پھینکیں گے تو مسلمانوں کو تیر زیادہ لگیں گے نا، نیچے کی طرف لگنا آسان ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کو لگا کہ اس قلعے کو فتح کرنا مشکل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم دیا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا، یعنی سوراخ ہو گئے، اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے، اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یعنی ہوش ہی نہ تھی نا کہ کدھر بھاگے۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کا خیبر کا نصف اول، یعنی نطاق اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا اس کے ساتھ۔ یعنی اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے مزید کچھ قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہود نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے حصے یعنی قتیبے کی طرف بھاگ گئے۔ تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ آدھا خیبر فتح ہو گیا اور اس کا مین حصہ فتح ہو گیا۔ مین پھاٹک سے دشمن اندر آ جائے، بڑے ڈور سے آ جائے، تو پھر کمروں کے دروازے کھولنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی نا۔ یہی کچھ سچویشن ادھر بھی دکھتی ہے۔ خیبر کے نصف ثانی کی فتح، نطاق اور شق کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ نے قتیبہ، تیح اور
سلالم
کے علاقے کا رخ کیا۔
سلالم
بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطاق اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی، کوئی کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ بہرحال انجام ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو یہ قلعہ بھی مل گیا۔ کچھ کہتے ہیں صرف بات چیت کے ذریعے یہ قلعہ مل گیا، کچھ کہتے ہیں تھوڑا سا لڑائی کی تو پھر ملا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ گئے۔ قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ 14 دن 14 ڈیز تک یہ محاصرہ، یعنی ان کو باہر سے گھیرنا، یہ تو جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائے۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ سے صلح کے لیے بات بڑھانی شروع کی۔ یعنی اگر ظاہر گولے مارے جاتے تو اندر یہ لوگ مر جاتے نا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو بس ایک اوپر سے گولا مارتے ہیں اور نہتے شہری مر جاتے ہیں نا، لیکن اس دور میں ادب تھا، لحاظ تھا، لوگوں کو موقع دیا جاتا تھا کہ کتنا آپ اور رہ سکتے ہیں، کتنی دیر آپ کو اور رہنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت میں بھی جانیں بچائی جاتی تھی، چیزوں کو نقصان ہوتا ہے تو ہو لیکن جان بہرحال بچ جائے۔ اب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا اب حال برا ہی ہوگا، تو لہٰذا اب صلح کی بات چیت ہونے لگی۔ اب ابن ابی الحقیق جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آؤ، ٹھیک ہے، ہاں آؤ۔ اور جب یہ جواب ملا تو آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی ان کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے، یعنی پھر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور صلح ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہوئی۔ ایسے لگ رہا ہے نا کہ سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کتنے دورست تھے، جہاں صلح کرنی وہاں صلح، جہاں جنگ وہاں جنگ۔ اور آپ دیکھیے کہ اچھا لیڈر وقت سے پہلے آگے دیکھ لیتا ہے، آنے والے حالات پہ نظر رکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تصور ہے، اسماعیلی مسکراتے ہنستے، لیکن وہ کوئی اصول توڑنے والے نہیں تھے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے تھے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، آپ نہیں کہتے ہاں نہیں لے جاؤ، ہم بڑے نرم دل ہیں اور تم کوئی بات نہیں، نہ ایسے کیا ہوگا، تھوڑا سونا ہی لے جاؤ، تمہاری بچیوں کی شادیاں بھی تو ہونی ہے۔ نیور، اسٹریٹ فارورڈلی، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھے قلعے فتح ہوئے، لیکن آگے دیکھیے کہ ابو الحقیق کے ساتھ کیا ہوا۔ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ابو الحقیق کے ساتھ ہوا تھا، تو اس کے دونوں بیٹوں نے بہت سارا مال غائب کر دیا، ایک کھال غائب کر دی جس میں مال تھا، اور حیی بن اختب کے زیورات تھے۔ اسے حیی بن اختب مدینہ سے بنو نذیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس قوم کو سونے سے بہت پیار ہے، آج بھی بڑے بڑے ہال سونے کی سلوں سے بھرے پڑے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ ہم تو گراموں اور تولوں اور ماشوں میں سونا لیتے ہیں نا، تو یہ منوں اور ٹنوں میں سونا لیتے ہیں۔ یہ ایک خاص عادت ہے، تو انہوں نے غائب کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر آپ نے بدعہدی کی تو پھر وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا، آف کورس یہ اس کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانے کے متعلق آپ نے ان سے پوچھا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ ذرا یہاں ایک رک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ غور کیجئے گا۔ اپنی ذات کے لیے ایک چھوٹی سی گٹھلی بھی سونے کی نہیں رکھتے تھے، کوئی لالچ تو نہیں تھا، لیکن یہاں کیا ہوا، اتنے سے سونے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ مال غنیمت ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ تو ایک بندہ مومن اپنے مال کی اتنی فکر نہیں کرتا جتنی اللہ کے مال کی فکر کرتا ہے۔ اس میں ایک سوئی سلائی کی بھی کمی نہیں ہوگی، اپنی کی تو بالکل خیر ہے۔ یہاں بالکل یہی دیکھ رہا ہے کہ آپ نے، اور یہاں دیکھیے کہ معاہدے کو آپ کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ہم معاہدے بھی کر لیتے ہیں، رولز بھی بنا لیتے ہیں، اگریمنٹس بھی کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو اب چھوڑو، ہم ان کو کیا پوچھیں، چھوڑ دو نا۔ کیوں چھوڑ دو؟ کیوں سائن کیے تھے اس معاہدے پہ کہ ہم یہ کریں گے تو بتائیں گے، یہ کریں گے تو یہ ہوگا؟ کیا اتنی چھوٹی بات تھی جس کو تم نے مانا؟ ہمیشہ انسان کے اندر جرت ہونی چاہیے اپنی صحیح بات کو منوانے کی۔ اللہ کے نبی نے ان کو حضرت زبیر کے حوالے کیا، حضرت زبیر نے اس کو کچھ مارا، یہاں تک کہ اس کی جان پہ بن گئی۔ پھر اسے رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا، انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے ان کی گردن ماری۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر ان کو قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی، یعنی آپس میں ان کے گھر سے گواہی ملی تھی کہ انہوں نے مال چھپایا ہے. اس کے بعد آپ نے حیی بن اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا. وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھی، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی. یہ کیا کردار اللہ کے نبی کا کہ دونوں کو مروا دیا. آج لوگ کتنا بولیں گے، سر پھوڑیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ایک دو لوگوں کا ایسا مروایا جانا جو غدر کریں، معاہدے توڑیں، باقیوں کے ہاتھ روک لیتا ہے، اس کے لیے اسٹرانگ ول پاور چاہیے ہوتی ہے. اندر بھی کنوکشن ہو، انسان اس پہ پورا یقین رکھے کہ جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور باہر بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، پھر ایسا ہوتا ہے. تو آپ کی نرمی یا آپ کا رحمت للعالمین ہونا اس بات کا غماز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہی ان کی غلط چیزوں پہ ٹوکے نہ، اور ہر ایک کو تم بھی ٹھیک، تم بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. نہیں، بہت اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہوتا تھا اللہ کے نبی کا. تو جنگ جیت لی گئی. کون جیتا؟ مسلم جیتے. کتنے تھے؟ مٹھی بھر. دشمن کتنا بڑا تھا؟ متکبر تھا. آپ کہہ لیجئے کہ خیبر اس دور کے ناطے سے، اگر آج کے ناطے سے آپ دیکھیں تو کچھ حالات ٹیلی کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا سا غور و فکر فرمائیں تو. صرف مسلمان کو بڑھنے کی دیر ہوتی ہے، باقی ہاتھ تھامنا اللہ کا کام ہے. ایمان کے ساتھ مدد ہے، صبر کے ساتھ مدد ہے، وہن پہ قابو پاؤ گے تو مدد ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت کے شکار مسلمان اتنے بڑے دشمن کو تو چھوڑ دیں، مچھر کو بھی مار لیں تو بڑی بات ہے. دعا کیجئے ایمان پیدا ہو، اللہ ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے، آخرت کو ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دے، جینے سے زیادہ جانے کی فکر لگا دے، اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کے کھانے پینے کی فکریں لگا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستوں میں لگائے رکھے. آج جنگیں تو ہیں نہیں ابھی ہمارے سامنے، ہم تو دین کے چار کاموں میں پریشان ہو جاتے، اسی میں ہمارا نفاق کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جب بھی جنگیں جیتی جاتی ہیں پھر اس کے بعد دشمنوں سے کچھ مال ملتا ہے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں کیا اموال غنیمت ملے اور کیا اس کی تقسیم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور معاہدے میں بھی یہی طے پایا تھا. یہ بہتر ہے نا، کسی کو مروا دو، ان پہ بوم پھینکو، ان پہ راکٹ پھینکو تو مار دو، اس سے بہتر ہے کہ کو بھی تم چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہود نے کیا کیا. یہود نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں. ادھر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ بھال کرتے اور جوتنے اور بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے. اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا آپ نے. اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، یہاں سے ایک پرل آف وزڈم مل رہا ہے. اور لیڈر کی خوبی کہ جس چیز کو فتح کر رہے ہو کل اس کے تقاضے بھی پورے کر سکو گے کہ نہیں. آج آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ دین کے جوش میں، اسلام کی محبت میں بعض علماء کرام اتنی اگریسو تقریریں کرتے ہیں، اور اس کو اللہ مار دے، سارے کافر مر جائیں، ساری دنیا میں زلزلہ آئے اور فلاں ملک میں آئے. آپ ایک منٹ کے لیے سوچ لیں، آج کسی بہت ایڈوانس ملک میں جہاں لیٹسٹ انرجی اور ہر وہ کام ہو رہا ہے جو انسانیت کو نئی نئی انوینشنز دے رہا ہے، وہ سب مر جائیں، اور وہ علاقہ مسلمان فتح کر بھی لیں، کون چلائے گا؟ نہ سائنس میں آگے، نہ اٹامک انرجی میں آگے، نہ ریسرچ ورک میں آگے، نہ ان کے اندر وہ کمپیٹنسی ہے، نہ چیزوں کو کرتے ہیں، تو دنیا اور نقصان کا ذریعہ بنے گی نا. آپ دیکھیے کہ چیز کی صحیح حفاظت نہ کریں تو وہ ببال جان بنتی ہے. یہاں سبق سکھایا، آج بھی اگر مسلمان ایمان پیدا کر کے ایسی فتوحات لیں تو انہی لوگوں کو ان کاموں میں لگا کے ان کا مال آدھا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی مسلمانوں میں وہ سکلز ہی نہیں ہیں، اور جب تک مسلمز وہ سکلز نہیں لیں گے جو آج کے دور کے تقاضوں کو چلانے کے لیے درکار ہیں، فتح بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے۔ ہاں، آج سے اگر ہم اس چیز پہ غور کریں، علم کے میدان میں ابھریں، سائنس کے ابھریں، ریسرچ ورک میں آگے جائیں، میڈیسنز میں جائیں، ہم ہر اینگل سے آگے اپنی مسلم نسلوں کو بھیجیں، جب ایکسپرٹس تیار ہوں گے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ مسلمانوں کو پکڑا دے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب ایک بندہ ایک پروفیشن کو سیکھ جاتا ہے تو لوگ خود اس کو جاب آفر کرتے ہیں، میرے آپ جیسے کو کوئی نہیں کرے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا۔ تو جب مسلم اس دنیا کو رن کرنے کا طریقہ سیکھتے جائیں گے، اللہ یہ دنیا پکڑا دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جاہل رہ کر اور صرف اپنا وقت ضائع کر کر کے ہم خود حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ خیبر کی تقسیم تھی وہ کیسے ہوئی۔ 36 حصوں میں بانٹا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا، یعنی 3600 حصے ہو گئے۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے، اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور حوادث یعنی ایکسیڈنٹس اور ایمرجنسیز کے لیے الگ کر لیا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی۔ جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 2 گھوڑے لائے تھے، چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ تو 200 شہ سواروں کو 3-3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو حساب کتاب نہیں آتا تھا؟ اب اگر آپ اکانومی نہیں پڑھیں گے، آپ کی کیلکولیشنز ٹھیک نہیں ہوں گی، تو یہ حصے کون کرے گا؟ اتنا مال تھا کہ اس کی کثرت کا اندازہ آپ کو صحیح بخاری کی روایت ابن عمر سے ہے، اس میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یعنی ویل آف نہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کر لیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر ان کو دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ کتنے سال لگے؟ صرف 7 سال۔ صحابہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، اور انصار جنہوں نے یہ سب کچھ دیا تھا، وقتی طور پہ تھا، سب واپس مل گیا، ان کو ان کا مل گیا، ان کو اللہ نے خود دے دیا۔ تھوڑے دنوں کی قربانی ہے جو ہم دین کے لیے کریں گے اور کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اجر پانے کر سمیٹنے کے دن۔ دعا کیجئے کہ دین کے مشکل دنوں میں اور ابتدائی دنوں میں ہم دین پر قائم رہیں، چلتے رہے، پھر انشاءاللہ پھل بھی ہم کو ہی ملے گا، خیر بھی ہم ہی سمیٹیں گے۔ دیکھیے کہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اس وقت اپنے دین کے لیے چنے جب کوئی دین کا کام نہیں کر رہا۔ ان کے لیے ہی نویدیں اور انہی کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ خیبر فتح ہوگا تو آسودگی تم ہی دیکھو گے۔ آج مسلمان یہ سارے سبق بھول گیا، ایسے نہیں لگتا کہ ہم تو ان کی اولاد نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں دیکھتا اس قسم کا کہ جس کو ہم دیکھیں اور اپنی نسبت ان لوگوں سے جوڑ سکیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خیبر کی فتح ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کچھ واقعات اس قسم کے تھے جس کا تعلق تو خیبر سے ہے، لیکن دیکھا جائے تو پریکٹیکلی خیبر کا ٹاپک پورا ہو چکا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے کچھ سیکوینسز تھے، کچھ آفٹر ایفیکٹس تھے، وہ کس طرح سے ہوئے۔ کوشچنس لکھیے، ٹیکسٹ کھول دیں، شیئر کیجئے، کوئی شیئر آن لائن کرنا چاہے آ کے تو بھی کر سکتا ہے، لکھیے، اور کوئی کوشچن یا وٹ ایور آپ کا حصہ ہے، ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں بات۔ How many years after Hijra was Ghazwa Khaybar? Ji, san 6 Hijri mein Khudaybiyah thi, to usse agle 7 Hijri mein. Aise lag raha tha jaise aankhon dekha manzar hai. Chalein, shukr hai hum yahan baith ke manzar le rahe hain. Agar us daur mein mauka milta to hum mein se kitne hote wahan. Allahu Akbar. Allah tera shukr hai tune hame us daur mein nahi paida kiya. Hum tere faisle pe raazi hain. Hamare andar kahan itni jurrat thi ki hum aise waqt mein apne aap ko pesh karte. کہ جان جو کھوتے دیکھیں آج بھی وہی حالات ہیں آج بھی خیبر موجود ہے جائیے بسم اللہ کیجئے مدد مل جائے گی اللہ سے یہ اللہ کا وعدہ نام بدل لیں بس علاقوں کے ناموں سے کیا ہوتا ہے حکمت کتنی تھی اللہ کے نبی کے اندر یہ بھی چیز ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس آزمائش کو پورا نہیں کر سکتے تھے ہم تو بھی دین کی چھوٹی چھوٹی اس معیشہ کو نہیں پورا کرتے دشمن کے آگے جانا اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ اس قلعے کا محاصرہ کیا اس کا کیا تو یہ کوئی کھیل نہیں تھا گولی لگ سکتی تھی جان جا سکتی تھی دشمن بھی کوئی ایسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوتے وہاں کہ چلو جی اب تم آئے ہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ادھر سے بھی جان کا خطرہ تھا ادھر سے بھی تھا اور ہمت نہیں ٹوٹی ایک قلعہ دوسرا قلعہ تیسرا قلعہ آج وہ ہمت چاہیے ہمیں اب دیکھیں لڑ تو دونوں ہی رہے تھے نا لیکن ایک کو فائدہ ہو رہا ہے ایک کو نہیں ہو رہا اللہ ہمیں آج کے دور میں پیدا کر کے واقعی ہم پہ ایک فضل ہی کر رہا ہے لیکن اگر ہم آج کے بھی دور میں کوئی ہاتھ ہلا لے تو اجر آج بھی ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو پھر یہاں رکتے ہیں آج کے سیشن کا وقت پورا ہوا اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ